أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
الا سن لو خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست لا خوف علیہم نہیں کوئی خوف ان پر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ کے دوستوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، واو لام یہ ولیون کہتے ہیں قرب کو اور ولی کہتے ہیں قریب کو، اللہ کے مقرب بندے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو اللہ کے جو مقرب ہیں، اللہ کے جو قریب ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اصل میں ولی کا لفظ جو ہے نا واو لام یہ کا، یہ دو چیزوں کے آپس کے اتصال کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپس کے قرب کے لیے، خواہ براہ راست ہو اور بلا واسطہ، کہ تیسری کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، کسی وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر دو چیزوں کا قرب. سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ آیا؟ یعنی بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق، کمیونیکیشن اور ریلیشن شپ، کہ کوئی بیچ میں دوسرا نہیں، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کسی اور انسان کی کوئی بات ہے. اور پھر عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی انسان کے ساتھ ایسے تعلق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ولی بمعنی دوست، حمایتی، مددگار کے، کہ جس کی بنیاد خواہ دین پر ہو، اعتقاد پر ہو، یا دنیا کی کسی وجہ سے ہو، خواہ وہ حلف پر ہو، جیسے اہل عرب حلیف بنتے تھے، موالی جن کو کہتے تھے، قسم کھا کے دوستی کرتے تھے، یا ایک دوسرے کے مددگار ہوتے تھے. تو اس لیے ولی کا لفظ دنیاوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دینی معنوں میں بھی، دینی دوستی کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے بندے جو اولیاء ہیں ان کی آپس کی دوستی کے لیے بھی، اور پھر اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ سے تعلق اور دوستی کے لیے بھی. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. لا خوف علیہم، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب ہر شخص ہول میں ہوگا، خوف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. سورۃ الانبیاء 103 میں آتا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گی ان کو وہ بڑی گھبراہٹ، وہ بڑا خوف ان کو غمگین نہ کرے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون اولیاء اللہ؟ کون ہیں اللہ کے دوست؟ کون ہیں؟ لفظی معنوں میں، لغوی معنوں میں دیکھیے اور پھر مراد اس کی دیکھیے. لغوی معنی کیا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں. اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری طرف آتا ہے یا ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے؟ ہمیں پہلے جانا ہوتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایک باں آگے بڑھتا ہے، اور اگر کوئی چل کے اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. لیکن چلنا آپ کو پہلے ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے. اس کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. یا ایہ الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. ضرورت ہماری ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے. دیکھیے، ہر انسان کو دیکھ کے آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے نا، یا نہیں؟ جس سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، کوئی کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کسی چیز سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی کام سے. ہر کوئی اپنے کام اور اپنی دلچسپی اور اپنے شوق سے پہچانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس کی کمپنی میں رہتا ہے نا، اور جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس پہ اس کا رنگ چڑھتا ہے. دوست دوست کا رنگ لیتا ہے. تو جن لوگوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، ان پر صبغت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. اور ہر چیز اپنے رنگ سے پہچانی جاتی. مختلف چیزیں جو ہیں، پھل وغیرہ، ان کے اپنے رنگ ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے. اور رنگ کس لیے ہوتا ہے؟ پہچان کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب تک تو انسان کی نظر اچھی رہتی ہے تو وہ پڑھ کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، اور جب عینک کے بغیر پڑھا نہیں جاتا تو دور سے چیزیں آپ کس سے پہچانتے ہیں؟ رنگوں سے. آج کل میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف چیزوں پہ رنگ ڈال دیتی ہوں، کہ اس سے فوری طور پر، جیسے کتاب ہے یا کوئی بھی کاپی ہے یا کوئی چیز، کہ فوری طور پر وہ نکالنی آسان ہو، وقت ضائع نہ ہو. اور جب تک انسان کی نظر کام کرتی ہے تو وہ پھر فوراً فوراً پڑھ لیتا ہے. تو رنگ کس لیے ہوتے ہیں؟ پہچان کے لیے رنگ ہوتے ہیں. مثلاً یہ آپ کے پاس رنگ رنگ کے پین نظر آ رہے ہیں مجھے ہاتھوں میں، میرا خیال ہے کہ آپ کوئی آیتوں کے اوپر اور کوئی حدیثوں کے اوپر شاید رنگ لگاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں معلوم نہیں، کس لیے رکھے ہوئے. بہرحال، تو بات یہ ہے کہ وہ پرومیننٹ کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، کہ یہ اہم بات ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے اس دوستی کا. وہ ان کے اخلاق میں، کردار میں، گفتگو میں، ان کی شوق میں، دلچسپیوں میں، مصروفیت میں، مشغولیت میں نظر آتا ہے. اولیاء اللہ کو پراسرار سی چیز نہیں ہوتے. ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا نام لیتے ہی وہ دیو مالائی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں کہ جہاں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں. وہ سپر نیچرل سی چیز بنا دیتے ہیں ان کو. اولیاء اللہ زمین پر ہی چلتے پھرتے ہیں، وہ پانی پہ نہیں چلتے، ہواؤں میں نہیں اڑتے، وہ اسی زمین پہ رہتے ہیں. یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہی رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگلی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں.
الذین آمنوا وکانوا یتقون.
الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہوتے ہیں. وکانوا یتقون، اور وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. یہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان، کہ وہ کسی خاص ظاہری لباس میں نہیں ہوتے، وہ دل کی کیفیات سے پہچانے جاتے ہیں. جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم اور دکھ نہیں قیامت کو.
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
لهم البشرى في الحياة الدنيا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، بشرا ہے. بشرا کا لفظ بشر سے ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور بشرا انسان کی جو سکن ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی خوشی جس کا اثر انسان کے چہرے پہ اسکن پہ آ جائے، یعنی دل میں پایا جانے والا ایسا سرور، ایسی خوشی کہ جو چہروں پر آ جائے، یعنی وہ سکون اور اطمینان ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے، ان کے انداز میں جھلکنے لگتا ہے. لہم البشرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ یہ بشرا کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ سچے خواب. سچا خواب ویسے تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نیک ہو اور پھر خواب کے ذریعے اس کو کوئی اچھی خوشخبری ملے تو یہ بھی اس کے اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے. اور اسی طرح موت کے وقت جو فرشتے اس کے پاس سلام کر کے خوشبو لے کر، اچھا کفن لے کر آئیں گے، اچھی خبر لے کر آئیں گے، تو یہ بھی اس سے مراد ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، آخرت میں تو خوشخبریاں ہیں لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کو ملنے لگتی، دنیا میں بھی خوشخبری ملنے لگتی. اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ نیک نامی. نیک نامی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی میں نام پیدا کرتے ہیں. اور موت کے وقت، وفی الآخرہ، آخرت کی منزل موت سے شروع ہوتی ہے، تو موت کے وقت کیا خوشخبری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یعنی ملاقات تو مر کے ہی ہوگی نا موت سے، یعنی ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں اس کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور وہ اس بندے کو اللہ کی خوشی اور رحمت کی خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی اللہ سے ملاقات کروں. اب وہ کون سا دن ہوگا کہ میں اللہ سے ملوں گا؟ اور موت کے وقت جس کو آ کر سزا کی اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. جیسے کوئی بھی مجرم جس کا جرم کیا ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اچھے لوگ، اچھے کام کرنے والے جب موت کے وقت خوشخبری پاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، کہاں آتا ہے قرآن پاک میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن. اور اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چلو، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے، کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے بندہ. اور یہ حوصلہ جب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کے فیصلوں کی حکمت جاننے لگتا ہے. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. اور آخرت کی خوشخبریوں میں وہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. کہاں پڑھا تھا یہ؟ سورۃ توبہ میں آیت 21. اسی طرح سورۃ النحل میں آتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے، سورۃ فصلت میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی. کامیابی اس کا نام ہے، بڑی کامیابی اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہر شخص سکسیسفل لائف کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا بنایا ہوا ہے؟ مثلا سکسیسفل لائف، ذرا لکھیے کس کو کہتے ہیں؟ اچھی جاب، اچھا گھر، اولاد، اچھی زبردست ماڈل کی گاڑی، اور دنیا میں نیک نامی وغیرہ وغیرہ. یہ مین میڈ، سیلف میڈ، انسانوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں. یہاں ان میں سے ایک بات بھی نہیں لکھی ہوئی کہ جس کو کامیابی کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک، یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے، جس کے پاس اس لسٹ میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی فوز العظیم جس کو آپ کہیں گے، اس میں یہ سارے عنصر پورے ہونے چاہیے. اچھی ایجوکیشن، اچھی جاب، یعنی ایجوکیشن کے بعد پھر شادی، پھر بچے، پھر گھر، گاڑی، اور اسی طرح کی کچھ اور لگژریز. تو ایسا شخص کیا ہے؟ فوز عظیم پانے والا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں تو وہ کیا؟ انتہائی بد قسمت اور بد نصیب. اور پھر لوگ اسی ایک چیز کو پکڑ کے، ساری چیزیں ہو، کوئی ایک نہ ہو، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایک نہیں، بس مس ہو گیا، پھر خود بھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بھی ہائے ہائے مچاتے ہیں، اور پھر رونا دھونا کہیں ختم نہیں ہوتا، اور ساری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری. اگر سب کچھ ہے اور صرف ایک بچے نہیں ہے مثلا، تو کہتے ہیں ہائے بےچارا، کیا بد قسمت. یعنی کوئی ایک کمی ہو جائے تو وہ فوز العظیم کا گراف گر جاتا ہے بندوں کا بنایا ہوا. لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری بھی نہ ہو تب بھی انسان کامیاب ہے، اگر آخرت اچھی ہے اس کی، اور وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے لیے دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے، خواہ اس سے سب کچھ چھن جائے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. چیزیں تو جانی تھی چلی گئیں، لیکن اس شکر کے ساتھ جو اجر باقی رہے گا اور اس سے زیادہ بہتر ملے گا، وہ تو وہی اصل بڑی کامیابی. تو اس کے لیے سوچ کا درست ہونا بے حد ضروری ہے، ہمارے معیار درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی نقصان میں ہیں کہ ہر وقت روتے دھوتے رہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو معلوم نہیں کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایسے راضی ہونے والے اللہ کی نعمتوں پر، جن کے لیے اللہ نے یہ سارے وعدے کیے، ان کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبریاں مل گئیں. عشرہ مبشرہ آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی ایک احادیث آتی ہیں. اس لیے میں چاہوں گی کہ عشرہ مبشرہ پر کوئی کتاب آپ ضرور پڑھیں ان شاء اللہ تعالی. اور نہ صرف یہ کہ مرد حضرات ہیں، بلکہ خواتین بھی ہیں، یعنی صحابیات ہیں مبشرات، جن کو خوشخبریاں ملی دنیا میں جنت کی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یہ نہیں کہ دین کی طرف آنے سے اور نیکی کی طرف آنے سے صرف آخرت بنتی ہے، دنیا میں بھی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر آخرت میں بھی انسان کو سب کچھ مل جائے گا. اور یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. بندوں کا کیا ہوتا ہے؟ بندے ایک دن وعدہ کرتے ہیں، اگلے دن سوری کر دیتے ہیں، ایک دن کچھ کہیں گے، اگلے دن پھر جائیں گے. لیکن اللہ کی بات، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، ان وعد اللہ حق، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات بالکل نہیں بدلے گی، یقین کے قابل ہے یہ بات کہ اصل خوشخبری اسی میں ہے.
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم.
ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو یہ سب کچھ ملنے کے باوجود، یہ اصل میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو نبوت ملی، بہت بڑا مقام ملا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ کا کلام آپ پہ نازل ہوتا، اور دل کی جو خوشی اور کیفیت تھی اور اطمینان، وہ سب کچھ آپ کو نصیب تھا جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے. لیکن لوگوں کی باتیں، اور لوگوں کی باتوں میں کبھی کسی بات پر کبھی آپ کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے لستا مرسلا، تم رسول ہی نہیں ہو. اب ایک شخص رسول ہو، کہتے تم مانتے ہی نہیں تمہیں، جھٹلاتے، کبھی دھمکیاں دیتے، نکل جاؤ یہاں سے، مار دیں گے تمہیں، نکال دیں گے یہاں. کبھی مذاق اڑاتے، کبھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے. یعنی مکی صورت ہے یہ، جو کچھ مکہ میں ہوتا تھا سب کو ذہن میں لے آئیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یحزنک قولہم، ان کی باتیں تمہیں بالکل غمگین نہ کریں. لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات آپ کو اپنے گھر میں ہر چیز میں یسر ہوتی ہے، کیا دکھ دیتا ہے؟ لوگوں کی باتیں. لہذا پھر آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا فلاں کیا، کیونکہ لوگ چھوڑتے نہیں. لوگوں کو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کی عقل کہیں چلی جاتی ہے کہ وہ بھی کسی ایسے موضوع پر بات نہیں کرتے کہ جس میں کسی نعمت یا پانے کا کوئی ذکر ہو. وہ جس کے پاس بھی بیٹھیں گے ایسی باتیں کریں گے کہ جس میں گویا کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں. ہر ایک کی دکھتی رگ پہ ہی ہاتھ رکھیں گے، اس سے وہ موضوع چھیڑیں گے جس سے اس کا دل تڑپے. تو یہ ایک نیگیٹو سوچ جو ہے یہ ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتی ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ولا يحزنك قولهم، ان کی باتیں یعنی یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور مجنون کہتے ہیں اور ساحر کہتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں، یہ آپ کو بالکل غمگین نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، اللہ کے لیے. سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت 8 میں وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، لوگوں کی باتوں سے کسی کی عزت نہیں جاتی، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقوں کو نہیں پتہ چلتا کہ عزت کا اصل مفہوم. عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے حملے یا کسی کے نقصان یا کسی کے بات کو اپنے سے ہٹا سکے یا دور کر سکے، یعنی بزرگی، اقبال، قدرت، غلبہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ اور سب سے بڑی شان اللہ ہی کی ہے. بندہ تو بندہ ہے، بندوں کے ساتھ تو اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اور دیکھا جائے اگر تو لوگ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، باتیں بنانے پہ آئے ہیں تو باتیں بنانے والے تو ہر گھڑی اللہ پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ فلاں کی ناک ایسی کیوں ہے، فلاں کی آنکھ ایسی کیوں ہے، فلاں کی شکل ایسی کیوں ہے، اس کا قد اتنا کیوں ہے، اور کسی اور کے اوپر بھی اور پھر اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر بھی باتیں بناتے رہتے ہیں. آخر میرے ساتھ ہی اللہ نے یہ کیوں کیا، مجھے یہ کیوں نہ ملا، مجھے وہ کیوں نہ ملا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے خلاف ایک شکایتی رویہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سی چیزوں میں لوگ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی باتوں کا، کتاب کا، رسولوں کا، اس کے طریقوں کا، اس کے فیصلوں کا، اس کی حکمتوں کا. تو اگر کوئی اللہ کے بارے میں باتیں بنا لیتا ہے، رسول پہ باتیں بنائی گئیں، اہل ایمان کے مذاق اڑائے گئے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہماری شان پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان العزت للہ جميعا، عزت کا مالک تو اللہ ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے حال جانتا ہے، ان کے افعال، ان کے عزائم سب اس کو پتا ہے. اور وہ جو ہے نا سبحان ربک رب العزت اما یصفون، تو رب العزت ہم بولتے نہیں عام زبانوں، تو اصل عزت رب کے لیے.
الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون.
الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. پھر اس کی ملکیت تامہ کا ذکر ہے. تامہ کس کو کہتے ہیں؟ تمام، ہر چیز اس کی. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، اور کس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کی. یعنی وہ سوچیں تو صحیح کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ دوسرے شریکوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یدعون کا معنی یعبدون ہے، یعنی عبادت کر رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. شرکا یعنی بت وغیرہ یا جس کو بھی شریک بنایا ہوا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ ان کے پاس جا رہے ہیں مانگنے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں. یتبعون الا الظن, نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی, گمان کی. وانہم الا یخرصون, اور نہیں وہ مگر اندازوں سے کام لے رہے ہیں. خیر صاد, خرس کہتے ہیں پھلوں کا اندازہ کرنے کو, جو درختوں پہ لگے ہوتے ہیں نا. کھڑی فصل جب بکتی ہے نا تو اس کا بھاؤ کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ اندازے پہ. تول تھوڑی سکتے ہیں اب درختوں پہ پھل لٹکے ہوئے, اور سب گنے بھی نہیں جا سکتے. کبھی دیکھا ہے کوئی آرچڈ وغیرہ, کوئی پھل والا پودا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا, اگر آپ اس پہ کھڑے ہو کے گننا شروع کریں کہ اس پہ کتنا پھل ہوگا, نہیں گنا جا سکتا. چلو ایک پودا کسی طرح گن ہی لے کسی حال میں, تو سارے باغ کو گننا بہت مشکل ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, موٹا موٹا ایک درخت کو گنتے ہیں, اندازہ کرتے ہیں. اچھا آدھے کر لیے, آدھا چار حصے کر لیے, اس کے ایک حصے, اچھا اتنا, اس کا اندازہ اتنا, اور اتنے 100 درخت ہیں تو ان کا اتنا. ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں. یہ جو ایسٹیمیٹ لگانا ہے اس کو خرس کہتے ہیں عربی میں. تو یخرسون کا معنی ہوتا ہے قیاس سے بات کرنا, محض ایسٹیمیٹ لگانا, صرف تکے لگانا, یعنی بس ان کا خیال ہے. اور خرس صحیح بھی ہو جاتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے, اور یہاں غلط خیال ہے, غلط کے معنوں میں آیا. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور جو بھی پیروی کر رہے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے اور شریکوں کی. یہاں ماں جو ہے نا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کیا کے معنوں میں بھی اور جو کے معنوں میں بھی. یعنی کیا ہے وہ چیز جس کی پیروی کر رہے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے, جب ہر چیز اللہ کی ہے. اور دوسری طرح, اور جو بھی یہ پیروی کر رہے ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی, وہ سب کیا ہیں؟ بے حقیقت چیزیں ہیں. یتبعون الا الظن, نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کی, اور نہیں وہ مگر اندازے سے باتیں کر رہے ہیں, بس تکے لڑا رہے ہیں کہ فلاں دولت کی دیوی ہے, اور فلاں رزق کی ہے, اور فلاں اولاد کی ہے. یہ سب ان کے محض وہم و گمان ہے, خیال ہے, حقیقت کچھ نہیں.
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
هو الذي جعل لكم الليل, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. آپ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے نا, ایک دفعہ شرک کی تردید ہوتی, پھر اللہ کی قدرت کی بات ہوتی, پھر کسی غلط خیال کی تردید ہوتی, پھر قدرت کی بات ہوتی. ہو الذی جعل لکم اللیل, اس اللہ کو چھوڑ کے تم اوروں کی طرف مائل ہوتے ہو جس نے رات بنائی. کیسی بنائی؟ لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. یعنی اندھیری رات بنائی کہ جس میں تم آرام کر سکو. والنہار مبصرا, اور دن بنایا روشن. مبصر جو ہے یہ اصل میں فاعل ہے, اور مستر میمی بھی ہو سکتا ہے, دیکھنے والا یا دکھانے والا, روشن کے معنوں میں, یا روشن کرنے والا. یعنی دن جو ہے وہ رات کے مقابلے میں روشن ہے اور رات اندھیری ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں رات کی صفت نہیں بتائی گئی. رات کی صفت یہاں کیا؟ مظلم, پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. اور دن کی صفت بتائی گئی, کام نہیں بتایا گیا. اب اس میں غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے نا. اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کام کرو. اب آپ دیکھیے کہ دن روشن ہے, یہ روشن کرنے والا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے. مثلا دریا تو نہیں بہتا نا, کیا بہتا ہے؟ پانی. لیکن آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے. اسی طرح دن روشن کر رہا ہے, حالانکہ دن خود روشن ہے, کر نہیں رہا, کیونکہ سورج کی وجہ سے دن بنتا ہے. تو یہ زبان کے اسلوب ہیں. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور دن روشن کرنے والا. تو دن سورج تھوڑی ہے جو روشن کرے گا, دن تو خود روشن ہو رہا ہے سورج کی وجہ سے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے, یا ہم کہتے ہیں گھر آ گیا, حالانکہ آپ گئے ہیں. ان فی ذالک, بے شک اس میں, یعنی کس میں؟ رات اور دن کے اختلاف میں لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں جن کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، غور سے بات سنتے ہوں، سمجھتے ہوں، مانتے ہوں. اور جو سنتے ہی نہ ہوں، جو سنتے ہی نہ ہوں وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی رات اور دن کے بارے میں آیات ہمیں ملتی ہیں. مثلا سورۃ نبا میں آتا ہے، وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ معاشا. یہاں مبصر کہا، وہاں معاش کہا، کیونکہ بہت سی نشانیاں اور بہت سے کام ہیں. سورۃ الاسراء میں آتا ہے 12 میں، وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا وجعلنا آیت النہار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
قالوا اتخذ الله ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی. ولد بمانا اولاد. کون کہتے ہیں؟ یہود، نصارہ، مشرکین. مشرکین کیا کہتے تھے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے وہ. یہ ان کی بات کا رد کیا جا رہا ہے، کوئی بیٹیاں نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں اس کی، اس کو ضرورت نہیں. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اسے ایک بیٹا کیا کرنا ہے، یہ بیٹیاں کیا کرنی، جبکہ ہر چیز اسی کی ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ یا ان بمانا نہ کہ ہوگا، نہیں تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل. یہ بالکل بےہودہ بات ہے جو بغیر دلیل کے ہے. سلطان کہتے ہیں حجت، دلیل، برہان، زور اور قوت کو. نہیں تمہارے پاس کوئی بھی دلیل اس بات کی. کس بات کی؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو؟ ایسے ہی اندازے سے باتیں کرتے رہتے ہو. کیونکہ یہ اللہ کی اولاد بنانا بھی کیا ہے؟ دراصل شرک کرنا. تو اس شرک کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، اور نہ کوئی کائنات میں دلیل ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر کہ اس کی طرف کسی کو بطور اولاد کے منسوب کیا جائے، خاص طور پر بیٹا. سورۃ مریم آیت 88 سے 95 میں آتا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے، لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن من، یہ اتنی سخت بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، کیونکہ آسمان و زمین میں اس بات کے سمانے کی جگہ ہی کوئی نہیں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا. پوری کائنات میں سے کوئی چیز اسے قبول نہیں کرتی. لہذا یہ بات انتہائی سخت بات ہے. کیسی؟ کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ بھربرے ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو ضرورت ہی نہیں کسی بیٹے کی، اس کو نہیں چاہیے. کیوں؟ هو الغنی. اور پھر ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سارے رحمان کے سامنے بندہ بن کے آتے ہیں، بیٹا کوئی نہیں، سب بندے ہیں اس کے. لقد احصاهم، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے. وعدهم عدا، اور ایک ایک کو شمار کیا ہوا. وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا اور آ کر اپنا حساب دے گا. کوئی اس کا لاڈلا نہیں کہ جسے وہ چھوڑ دے.
قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
قل کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. یہ کون سا جھوٹ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے کی طرف. کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایسے لوگ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متاع فی الدنیا. اتنا بڑا ظلم کر کے کہ جس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، جس سے زمین شک ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، لیکن کوئی نہیں پھٹتے آسمان، تو نہیں شک ہوتی زمین اس بات سے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو، چاہے وہ غلط بات ہی کیوں نہ کرے، اتنی سخت بات کیوں نہ کرے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، پھر بھی اس کا تحمل ہے، تھامے ہوئے ہے ہر چیز کو، اور مہلت دے رہا ہے سب کو جینے کی، کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایکچولی یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جو دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کو دنیا ملنا بہت بڑی بات ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں شخص جو، اگر یہ بات بہت غلط ہے اور وہ تو ایسی بات کر بھی رہا ہے اور اس کے باوجود دنیا ملی ہوئی ہے اس کو، تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے. کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا پیمانہ کیا ہے لوگوں کے پاس؟ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معیار پہ پورا اترا ہے کامیابی میں، تو پھر تو اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. ان سب لوگوں کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ کیا ہے دراصل؟
متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون.
متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا متاع، حقیر سامان. ثم الینا مرجعهم، پھر ہماری طرف ان سب کو واپس لوٹنا ہے مرنے کے بعد. ثم نذیقهم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب شدید. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو. تو کس چیز کا انکار؟ حق کا انکار.